برائے خوشنودی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. آپ سب سے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس ہے جناب رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کا دن دو معصوموں کی شہادت سے منسوب ہے اور میں اور آپ آئے ہیں کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پرسا پیش کریں. مجلس کی ابتدا میں ہم اور آپ سب مل کے حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے محمد و آل محمد کی محبت کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا. اور کائنات کو خلق کرنے والا, مجھے اور آپ کو خلق کرنے والا, ہمارا پالنے والا بھی ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. یہ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا نے ہمیں پیغام دیا کہ جو عمل کرو قربتاً الی اللہ کرو. اور کیسے عادت پڑے ہمیں, تو اللہ نے کہا جب بھی عبادت کرو تو نیت کرو قربتاً الی اللہ. نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ, زیارت پہ جائیں, حج پہ جائیں قربتاً الی اللہ, روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ. اور خدا نے یہ انتظام اس لیے کیا کہ ہمیں عبادتوں میں یہ نیت کرتے ہوئے یہ پریکٹس ہو جائے کہ اگر عبادتوں کے قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جب تک قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں ہوگی، تو اگر تم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا ہر عمل قربتاً اللہ کرو. مگر خدا نے محمد و آل محمد کی زبان سے پیغام تو پہنچایا، مگر آج میں سوچوں، اگر آج آپ سوچیں، کیا ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری ہر سانس قربتاً اللہ ہے؟ نہیں ہے. ہم عبادتوں میں تو کہہ دیتے ہیں قربتاً اللہ، مگر ہر سانس میں کہتے ہوئے، بولتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قربتاً اللہ ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ قربتاً اللہ ہے. اور ایسا ہر زمانے میں ہوا. ایک روایت پیش کر دوں، جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب رسالت مآب کے زمانے میں رسول کے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، کوئی غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی پہ اپنے غلام کو مارنا شروع کیا. جب اس غلام کو مار رہے تھے تو وہ غلام تڑپے کہتا، خدا کی خاطر مجھے بخش دے. خدا کی خاطر کیا ہے؟ قربتاً اللہ. اس نے کہا خدا کی خاطر مجھے بخش دے، معاف کر دے. مگر وہ مسلسل اپنے غلام کو مار رہے تھے. رسول خدا کے کانوں میں یہ آواز گئی، رسول خدا پہنچے کہ میں اس کو بچاؤں. جیسے ہی رسول کے صحابی نے دیکھا کہ رسول آ رہے، ہاتھ چھوڑ دیا، مارنا چھوڑ دیا. رسول اسلام نے قریب آ کے کہا، جب تک یہ کہتا رہا مجھے خدا کی خاطر چھوڑ دو، تم نے نہیں چھوڑا، تم نے معاف نہیں کیا، لیکن جیسے ہی تم نے میرا چہرہ دیکھا اس کو چھوڑ دیا. وہ صحابی کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میں اب خدا کی راہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. رسول خدا نے کہا، اگر تم ایسا نہ کرتے، اس کو آزاد نہ کرتے، تو ہمیشہ تمہارا چہرہ آتش جہنم میں جلتا رہتا. غلام ہے مگر یہ تو نہیں کہ ظلم کیا جائے اور پھر ایسا عمل کیا جائے جس سے خدا ناراض ہو جائے. تو میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں مجلس حسین کے صدقے میں یہ کوشش کریں کہ ہماری ہر سانس قربتاً اللہ ہو، تاکہ جب مر کے جناب سیدہ کے سامنے جائیں میدان محشر میں تو شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہماری زندگی کی ہر سانس عبادت بن جائے. اور اس کائنات میں فقط 14 معصومین ہیں کہ جن کی ہر سانس عبادت تھی. اور کیوں عبادت تھی؟ ہر عمل قربتاً اللہ تھا. تو پروردگار عالم نے بھی اپنی دونوں جہانوں کا اختیار محمد و آل محمد کو دے دیا. دنیا کی حاجتیں چاہیے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے مانگو. آخرت کی نعمتیں چاہیے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے مانگو. میں دو روایات آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ بات واضح ہو جائے. ابو وفاء شیرازی نقل کرتے ہیں، کتاب ہے ملاقات امام، اور اس کتاب میں یہ روایت بہار الانوار سے لی گئی ہے. ابو وفاء شیرازی نقل کرتے ہیں کہ مجھے حاکم وقت نے گرفتار کر لیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ چند دن کے بعد یہ مجھے قتل کر دے گا. میں روزانہ معصومین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، بارہا مجھے قید سے رہائی دے دے ورنہ یہ حاکم مجھے قتل کروا دے گا. کا بار بار معصومین کے وسیلے سے مانگ رہا تھا مگر رہائی نہیں مل رہی تھی. ایک دن شب جمعہ آئی، میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی. جب نماز ادا کر لی اس کے بعد میں لیٹا تو سو گیا. جب سویا تو میں نے خواب میں جناب ختمی مرتبت رسول خدا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اور بہت آہستہ آہستہ اس روایت کو پڑھوں گی. اللہ کرے کہ یہ روایت بیان کر کے مجھے بھی ہمیشہ کے لیے حفظ ہو جائے، آپ کو سن کے ہمیشہ کے لیے آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے. وہ کہتے ہیں، جب میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا تو رسول خدا نے کہا، جب بھی آخرت کی دعا کرنا، مجھے، میری بیٹی فاطمہ زہرا اور میرے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو وسیلہ بنانا. کس کے لیے؟ آخرت کی حاجتیں مانگنی ہیں، نعمتیں مانگنی ہیں، تو میرا، میری بیٹی اور میرے دونوں فرزندوں کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں مانگنا. پھر کہا، اگر ظالم سے انتقام کی دعا مانگنا تو علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں مانگنا، پروردگار عالم ظالم سے انتقام لے لے گا. پھر کہا، اگر تم چاہتے ہو شر سلطان، جو حاکم کا شر ہے، اس سے، اور شر شیطان سے بچ سکو تو ہمیشہ اپنی دعا کے لیے چوتھے امام امام زین العابدین کا وسیلہ بنانا اور خدا کی بارگاہ میں مانگنا، تو پروردگار عالم تمہیں شر شیطان سے، شر سلطان سے محفوظ رکھے گا. کہا جب صلوات پڑھے بابا سے بلند، اور کہا جب بھی علم کی دعا مانگنا کہ خدا ہمیں علم عطا کر دے، ہمارے قلب کو منور کر دے. جب بھی خدا کی اطاعت کی دعا مانگنا، خدا ہمیں اطاعت کی توفیق دے دے، اپنی خوشنودی دے دے، تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا، اللہ عطا کر دے گا. پھر کہا اگر تم بیماری سے شفا چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو امام موسیٰ کاظم کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر مانگنا، پروردگار عالم عطا کر دے گا. اگر تم حالت سفر میں ہو اور سفر بحر و بر میں عافیت چاہتے ہو کہ خیر و عافیت سے گھر پہنچو، تو سفر میں عافیت کے لیے امام علی رضا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا اور مانگنا، پروردگار عالم تمہیں یہ عطا کر دے گا. اور پھر کہا اگر رزق و روزی کی دعا چاہتے ہو، رزق تنگ ہے، روزی تنگ ہے، تو رزق و روزی کی دعا امام محمد تقی جواد کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں مانگنا، خدا رزق بھی دے گا، برکت بھی عطا کر دے گا. پھر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مومن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، دیکھیے فقط نماز روزہ پڑھ لینا یہ عبادت الہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق الناس، یہ حقوق اللہ ہیں. لیکن اگر کوئی نماز روزہ پڑھے اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائے، پڑوسیوں سے کٹ جائے، اولاد کا حق نہ دے، ماں باپ کا حق نہ دے، اس کی عبادتیں ادھوری ہیں، نامکمل ہے. اللہ مکمل دین پر عمل چاہتا ہے. تو رسول خدا خواب میں کہہ رہے ہیں جب تم اپنے دینی بھائیوں کا حق ادا کرنا چاہو کہ خدا تمہیں توفیق دے سب کا حق ادا کرو، تو امام علی نقی کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، پروردگار عالم تمہیں یہ توفیق عطا کر دے گا. اور جب بھی آخرت کی نعمتیں چاہیے ہوں، دیکھیے ہم نے دنیا دیکھی ہے، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے؟ نہیں، ہر ایک کو ہر ایک کچھ نہیں مل سکتا ہے، لیکن ہم آخرت کی نعمتیں مانگتے ہی نہیں ہیں خدا سے، کیونکہ ہم نے آخرت کی دنیا سنی ہے، دیکھی نہیں ہے. تو رسول خدا کہتے ہیں جب تم آخرت کی نعمتوں کا سوال کرو، اور ہمیں اسی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگنی چاہیے. تو رسول کہتے ہیں جب آخرت کی نعمتوں کا سوال کرنا امام حسن عسکری کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں مانگنا، خدا آخرت کی نعمتیں عطا کر دے گا. اور جب بھی کسی دنیا کے یا دین کے کسی مسئلے میں ایسے پھنس جاؤ کہ تمہیں لگے کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے، اب میری امید ٹوٹ رہی ہے، تو حضرت حجت امام زمانہ کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں مانگنا. تو دنیا کی ہر نعمت رسول نے سکھا دی، کس نعمت کو کس امام کے وسیلے سے مانگو، خدا کس کے وسیلے سے عطا کر دیتا ہے. اور کیوں نہ کہے خدا، یہ وہ ائمہ معصومین ہیں جن کو اللہ نے ہر شے پہ اختیار دیا ہے. کیوں؟ ان کی ہر سانس اللہ کے لیے تھی، ہر سانس قربتاً للہ. اور جانور ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ہر ایک پہ ان کا اختیار ہے. جناب رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، رسول اسلام ایک مرتبہ شہر مدینہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار کی لوگوں نے دیکھا ایک اونٹ آیا چلتا ہوا اور آ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا، اور اونٹ نے اپنا چہرہ رسول کے قدموں پہ رکھ دیا اور کچھ اپنی زبان میں کہنے لگا. لوگوں نے کہا کیا اللہ کے رسول یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہا نہیں، سجدہ نہیں کر رہا، یہ مجھ سے کسی کا شکوا کر رہا ہے. کہا کیا شکوا کر رہا ہے؟ جناب رسالت باب نے کہا یہ اونٹ اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ. کہا فلاں انصاری ہے، وہ اس اونٹ کا مالک ہے. اس کو بلایا گیا، وہ آیا. جناب رسالت ماں آپ نے کہا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. وہ مالک کہتا کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ شکایت ہی کر رہا ہے، جب میں صحت مند تھا، وزن اٹھانے کے قابل تھا، بار برداری کا بوجھ اٹھاتا تھا تو مجھے استعمال کیا جاتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، تو یہ لوگ مجھے نہر کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا، نہر کرنا چاہتے ہیں، تو میں ہی نہیں چاہتا کہ مجھے اس طرح سے نہر کریں. تو رسول خدا نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اس کو نہر نہ کر. کیا ایسا ہی ہے؟ تو وہ جو جس کا یہ اونٹ تھا وہ انصاری کہتا ہے اللہ کے رسول سچ کہہ رہا ہے یہ اونٹ ایسا ہی ہے، میں اس کو واقعی نہر کرنا چاہتا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا میں کہتا ہوں تو اس سے اس کو نہر نہ کر، یہ مجھ سے شکوا کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح کیا جا رہا ہے. جب رسول نے یہ کہا تو جو مالک تھا اس نے کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور جب اس کو آزاد کر دیا تو مدینے کے گھروں کی عورتیں اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ وہ اونٹ ہے جسے رسول خدا نے آزاد کر دیا ہے. صلوات بھیجے بات والے محمد. جیسے خدا پوری کائنات کا خدا ہے، ایسے ہی چاردہ معصومین پوری کائنات کے لیے چاردہ معصومین ہے. جانور بھی اپنی حاجت چاہتے ہیں تو رسول کے قدموں پہ آ جاتے ہیں، آل محمد کے قدموں پہ آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر یعنی آل محمد کا اختیار ان نباتات پر بھی ہے. آج دو معصوموں کا دن ہے، رسول خدا کی روایت پڑھی، ایک روایت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتی ہوں. کتاب ہے دمعت الساقبہ، کتاب دمعت الساقبہ کی پہلی جلد میں یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور اس روایت کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ اولاد زبیر میں سے ایک جوان تھا، اس کے ساتھ مدینے سے باہر آئے، کچھ سفر کیا، اونٹ پہ تھے، تین افراد تھے، امام حسن، اولاد زبیر کا ایک جوان اور ایک وہ اونٹ کا مالک جمال، وہ ساتھ تھا، تین لوگ تھے. کہ چلتے چلتے شہر مدینہ کے باہر آئے اور ایک مقام پر سستانے کے لیے سواری سے اترے امام حسن مشتبہ، وہ لوگ بھی اترے، اور کچھ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت تھے کہ جو پانی نہ ملنے کے سبب کھجور کا درخت بھی مرجھا گیا تھا اور اس پہ کھجور بھی نہیں تھی. اس درخت کے سائے میں دری بچھا کے امام بیٹھ گئے. جیسے امام حسن مشتبہ بیٹھے تو وہ جو اولاد زبیر میں سے تھا اس نے کہا کاش یہ درخت ہرا بھرا ہوتا، سرسبز ہوتا اور اس پہ کھجوریں ہوتی تو کھجوریں کھانے کو ملتی. امام حسن مشتبہ نے اس کا چہرہ دیکھا، کیا کھجور کھانا چاہتا ہے اس درخت کی؟ کہ اگر ہوتی تو واقعی دل چاہتا ہے. امام حسن مشتبہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابھی دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ کھجور کا درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں پکی ہوئی کھجوریں نظر آنے لگی. جیسے ہی اس معجزے کو دیکھا تو وہ جو اونٹ کا مالک جس پر امام سوار تھے وہ کہتا ہے یہ کیا جادو ہو گیا؟ تو امام حسن مشتبہ کہتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ نبی زادے کی دعا کا اثر ہے کہ اگر نبی زادہ دعا کر دے تو خدا خشک درخت کو سرسبز کر دیتا ہے اور پھلوں سے مالا مال کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم اور آپ چاردہ معصومین سے متمسک ہیں اور انہی کے وسیلے سے خدا ہم کو ہماری ہر حاجت دیتا ہے. مگر ہماری دعاؤں میں کثرت دنیا کی حاجتوں کی ہوتی ہے، آخرت کی حاجتیں نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا کی حاجتیں مانگتے ہیں مولا دیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی یاد ہو، ہم مر گئے، برزخ میں ہم نے نعمتیں دیکھی، برزخی جنت بھی ہے اور ایک اصل جنت ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ عمل کی دنیا تو یہ ہے، یہاں سے مانگ کے جائیں گے تو مرنے کے بعد برزخی جنت کی بھی نعمتیں ملیں گی اور اصل جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی. اور کیسے ملیں گی؟ اب جو روایت پڑھ رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہ سنی ہو، بہت سلو پڑھوں گی، پڑھتے جائیے گا اور صلوات پڑھتے ہوئے دعا سے مانگتے جائیے گا خدا ہمیں معصومین کے صدقے میں یہ عطا کر دے. اور اس روایت کو بھی جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت مآب مولائے کائنات سے مخاطب ہیں اور مولائے کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اے علی جو یہ چاہتا ہو کہ جب میدان قیامت میں آئے تو اللہ اس کا استقبال کرے. اچھا یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، اللہ تو جسم رکھتا نہیں، نور ہے، تو اللہ کیسے کھڑے ہو کے استقبال کرے گا؟ علماء بیان کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرے گی. یہاں مراد یہ ہے. تو رسول کہہ رہے ہیں جو یہ چاہتا ہو, اور یہ ہم سب چاہتے ہیں, جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں آئے تو اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرے, اسے چاہیے وہ علی ابن ابی طالب تمہاری محبت دل میں رکھے تو خدا اپنی رحمتوں سے اس کا استقبال کرے گا. پھر فرمایا جناب رسالت مآب نے, یا علی جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں میدان قیامت میں جاؤں میرا خدا مجھ سے راضی ہو, اسے چاہیے حسن مجتبیٰ کی محبت دل میں رکھے تو میدان قیامت میں آئے گا اس کا خدا اس سے راضی ہوگا. پھر کہا اللہم صل علی محمد و آل محمد و حجر. پھر کہا یا علی جو یہ چاہتا ہو کہ خدا تو راضی ہو گیا مگر جب میدان قیامت میں آئے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ ہو, کیونکہ میدان قیامت کے لیے ہے کہ جب خدا کی عدالت لگے گی, خدا خود گواہ بھی ہے اور خدا منصف بھی ہے, اور نامہ اعمال اپنا خود پڑھنا ہے. تو کہتے کہ خوف و دہشت کے سبب لوگوں کے جسم سے پسینہ جاری ہوگا, اور اتنا پسینہ ہر شخص کے جسم سے بہے گا کہ ایک شخص کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا 70 اونٹ سیراب ہو جائے. تو اب رسول کہہ رہے ہیں یا علی جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں آئے تو خدا بھی راضی ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ ہو, اسے چاہیے تیرے فرزند حسین ابن علی کی محبت دل میں رکھے, خدا اس کو ہر خوف سے آزاد کر دے گا. پھر کہا یا علی جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں آئے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو محو کر دے, مٹا دے, تاکہ اس کی عزت بحال رہے. میدان قیامت میں جب اس کے گناہ ہی نہیں لکھے ہوں گے تو پھر اس کی عزت بحال ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. تو رسول کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں آئے تو خدا اس کے گناہوں کو مٹا دے, اس کی عزت بحال رہے, اسے چاہیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں رکھے. جس جس کو یہ نعمتیں چاہیے نا, جتنے لوگ سلو سلوات, جو لوگ سلو پڑھ رہے ہیں سلوات, اگر نعمتیں چاہیے اور عطا کرنے والا خدا آل محمد کے صدقے میں, تو جب جب روایت کا جملہ ختم ہو, جتنی نورانی جتنی بلند آپ کی سلوات ہوگی, یقیناً پروردگار عالم ہم سب کو معصومین کا قرب عطا کرے گا. پھر کہا رسول اسلام نے یا علی جو یہ چاہتا ہو. دیکھیے جو رسول بیان کر رہے ہیں کچھ چیزوں تک تو ہمارا دماغ جاتے ہی نہیں ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں آئے تو خدا اسے ایسا منظر دکھائے کہ اس کے قلب کو سکون آ جائے, اسے چاہیے امام محمد باقر کی محبت اپنے دل میں رکھے. پھر کہا رسول اسلام نے جو یہ چاہتا ہو کہ جب میدان قیامت میں آئے تو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے, اسے چاہیے امام جعفر صادق کی محبت کو دل میں رکھے, خدا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا. پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ خود بھی طاہر پاک ہو جائے اور اللہ اسے شفاعت کا حق بھی دے کہ وہ لوگوں کی شفاعت بھی کروا سکے, اسے چاہیے امام موسیٰ کاظم کی محبت دل میں رکھے گا تو خدا اس کو حق شفاعت بھی عطا کرے گا. پھر فرمایا رسول نے یا علی جو یہ چاہتا ہو کہ وہ میدان قیامت میں اتنا خوش ہو, ہمارا ذہن یہاں تک نہیں جاتا، پتہ نہیں میدان قیامت میں کیا حال ہوگا. آپ رسول کی زبان سے سنیے، جو یہ چاہتا ہے کہ میدان قیامت میں آئے تو اتنا خوش ہو کہ اس کا ہنستا ہوا چہرہ ہو، اسے چاہیے امام علی رضا کی محبت دل میں رکھے، خدا اس کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ میدان قیامت میں بلائے گا. پھر کہا رسول نے، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گناہ مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے. چوتھے امام کے سلسلے میں کیا کہا تھا؟ گناہ مٹا دے. اب رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دی جائیں، کیونکہ نیکیوں ہی کی جزا کی بنیاد پہ جنت کے درجے ملیں گے. تو رسول کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دی جائیں، اسے چاہیے اپنے دل میں امام محمد تقی کی محبت کو رکھے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دے گا. پھر رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا حساب و کتاب جلدی اور آسانی سے ہو جائے. حساب و کتاب میں کوئی لمحے بھر میں گزر جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ہزاروں سال کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. تو رسول کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا حساب و کتاب جلد سے جلد ہو جائے اور اسے خاص جنت مل جائے، اسے چاہیے اپنے دل میں امام علی نقی کی محبت کو رکھے، خدا اسے یہ مقام عطا کر دے گا. پھر رسول نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ میدان آخرت میں کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو. اچھا، کامیاب کو اگر میں ڈیٹیل میں بیان کروں تو پورا عشرہ چاہیے. ایک جملے میں بیان کر دوں، مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی تھی، مولا کا جملہ کیا تھا؟ فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ کامیاب ہے جس کی زندگی کی ہر سانس خدا کے لیے ہو. تو اب رسول خدا کہہ رہے ہیں، یا علی، جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں وہ کامیاب ترین لوگوں کے درمیان رہے، اسے چاہیے امام حسن عسکری کی محبت کو دل میں رکھے، خدا اسے قیامت میں یہ درجہ عطا کر دے گا. پھر فرمایا، جناب رسالت مآب نے، جو یہ چاہتا ہو کہ میدان قیامت میں جب خدا سے ملاقات کرے تو اس کا ایمان کامل ہو. یہ ہم سب کی خواہش ہے نا، جس کا ایمان کامل ہوگا. کیسے؟ جیسے سلمان فارسی کا تھا، ایمان کے دسوں درجے پہ فائز تھے، زندگی میں ہر سانس میں مولا کے ساتھ، برزخ میں مولا کے قریب، جنت میں مولا کے قدموں میں. جو ہم نے تو ابھی دیکھا نہیں نا مولا کو، تب بھی تڑپتے ہیں، اور جب دیکھ لیں گے میدان قیامت پہ تو سوچئے تڑپ کتنی بڑھ جائے گی. پھر تو تڑپیں گے مولا ہر سانس خدا ان کی قربت میں گزرے. تو کہا کہ جو چاہتا ہے کہ میدان قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے تو اس کا ایمان کامل رہے، اسے چاہیے امام زمانہ حضرت مہدی کی محبت قلب میں رکھے، خدا اس کے ایمان کو کامل کر دے گا. اب آپ نے دیکھا،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل.
اور ایک بات، ایک حدیث جو آج واضح ہو گئی. میں دونوں روایتیں کیوں پڑھی؟ میں نے دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے بھی روایت پڑھی، آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے بھی. کیوں؟ اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. یہ چہارہ معصومین کل کے کل محمد ہیں. یہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا کی نعمتیں چاہیے، خدا عطا کرے گا. آخرت کی نعمتیں مانگو گے، خدا عطا کرے گا. اور جو جملہ کہا نا رسول نے، محبت رکھے، اس سے کیا مراد ہے؟ فقط دل میں محبت رکھ کے نعرہ لگا دیا تو ہم محبت رکھتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا، رسول کی زبان سے کیا کہلوایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر اتنا کہ میرے اہل بیت سے، میرے اقربا سے مودت کرو. محبت کی بھی سٹیجز ہیں، محبت سے اگلا مرحلہ ہے مودت کا. مودت یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ماں محبت ہے تو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ماں ناراض ہو جائے, باپ ناراض نہ ہو جائے, شادی ہوئی شوہر ناراض نہ ہو جائے, بچے ہیں بچے سوچتے ہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے, دوست ہے دوست ناراض. محبت کا تقاضا ہے کہ زندگی ایسے گزارو, اگر چاہتے ہیں معصومین سے محبت کرتے ہو تو کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ معصومین ناراض ہو جائیں. اور مودت کیا ہے کہ ان کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہ کرو. ہم سے جان تو نہیں مانگ رہے, مولا کیا مانگ رہے, ہماری پیروی کرو. انما شیعتنا من شیعنا, ہمارا شیعہ فقط وہ ہے جو ہماری پیروی کرے. کتنا آسان کر دیا چہارتہ معصومین نے. آج دنیا تحقیق کرتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, کچھ دل کی بات مانی, کچھ کسی کے کہا سنا سن لیا, اس پر عمل کر لیا. ہمیں کسی کا کہا سننا نہیں سننا, اگر سننا ہے اگر ماننا ہے تو فقط چہارتہ معصومین کو. کیونکہ شیعت کیا ہے, انما شیعتنا من شیعنا, امام کا جملہ ہے کہ ہمارا شیعہ فقط وہ ہے جو ہماری پیروی کرے. تو محبت دل میں رکھنے کی جو میں نے ثواب گنائے ہیں, آخرت کی نعمتیں گنائی ہیں, یہ اس کو ملے گا جو آل محمد کی پیروی کرے گا. اور میں نے امام مظلوم کے 10ویں اور 20ویں کی مجلس میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اتنے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, اتنے دنیا میں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں رہتی. اور جب انسان غفلت میں پڑ جائے, ابھی اربعین کی زیارت سے پلٹی ہوں اور کچھ ایسے منظر کربلا میں دیکھ کر آئی کہ دل نے گواہی دی کہ اگر خدا ہدایت نہ دینا چاہے, انسان کے اعمال اس منزل پر نہ ہو, تو انسان اسی دنیا میں غافل رہ جاتا ہے. اسے نہ مکے سے ہدایت ملتی ہے, نہ مدینے سے, نہ کربلا سے, نہ مشہد سے, کہیں سے نہیں. کتنی خواتین دیکھیں جو پہنچی ہیں بغداد ایئرپورٹ پر اور دوپٹے میں ہیں, ہاتھ کھلے ہیں, پیر کیا دیکھ کر آئے کربلا سے, کیا پرسا دیکھ کر آئے کربلا سے. تو کیا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے, چہارتہ معصومین کی پیروی کرنی ہے. اور میں نے 10ویں اور 20ویں کی مجلس میں آپ کے سامنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میں نے چھٹے امام کی یہ حدیث آپ کے سامنے دونوں مجلسوں میں پڑھی تھی کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں گناہ کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں. جتنی بھی دنیا میں گناہ ہیں انسان ان چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر کرتا ہے. پہلی وجہ دنیا پرستی, اور میں نے اس کا تذکرہ 10ویں کی مجلس میں کیا. دوسری وجہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں موت کو بھلا دینا. روزانہ جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر جنازوں میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں, 10ویں 20ویں کی مجلسوں میں جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں, اپنی موت کو بھول گئے. میں نے 20ویں کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب انسان موت کو بھول جائے تو کتنا گناہگار ہوتا ہے. اب دو اور وجہ ہیں جس کو آج بیان کر کے اپنے بیان کو مکمل کروں گی. تیسری وجہ چھٹے امام بیان کرتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہو جائے وہ گناہوں میں ملوث ہونے لگتا ہے. چوتھی وجہ جو احکام دین سے غفلت برتنے لگے. احکام دین, اللہ نے کہا نماز پڑھو, اللہ کا حکم ہے, روزہ رکھو, اللہ کا حکم ہے, جھوٹ نہ بولو, اللہ کا حکم ہے, غیبت نہ کرو, اللہ کا حکم ہے, والدین کا احترام کرو, اللہ کا حکم ہے. تو آپ چھٹے امام کہہ رہے ہیں اگر دین کے کسی بھی احکام کی خلاف ورزی کی جان بوجھ کر, بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے, جب کہیے نماز پڑھ لیجئے, اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے. ہاں نہیں چاہیے, مگر ہم بندے ہیں تو بندگی کے اظہار کو نماز چاہیے, نماز شکرانہ ہے. تو ایک تو ہوتا ہے گناہ غفلت میں کر رہے ہیں, ہاں پڑھ لیں گے, ایک ہوتا ہے نہیں کر رہے, اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے. تو چھٹے امام کہتے ہیں جو بھی دین کے کسی حکم سے غفلت بڑھتے گا, دین کے کسی بھی حکم سے غفلت بڑھتے گا وہ گناہگار ہوگا اور خطا کار ہو جائے گا. تو دو چیزیں میں بیان کر چکی ہوں, دو چیزیں آج بیان کروں گی, ایمان کی کمزوری اور دین کے احکام سے غفلت. اور یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جڑی کیسے ہوئی ہیں؟ جب انسان دین کے احکام کو چھوڑنا شروع کرتا ہے. ابھی میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, سب باحجاب ہیں, ایام عزا ختم ہوں گے, شادیوں کی محفل شروع ہوں گی, کسی کے بیٹے کی, کسی کے بھائی کی, کسی کے دیور کی شادی ہے. جب ہم شادی میں جاتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ جو مووی میکر ہے نامحرم ہے, ویٹرز ہیں نامحرم ہے, مکس کیترنگ کا مجمع ہے, ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین بخشوائیں گے، چار دہ معصومین بخشوائیں گے. ہم اگر جا رہے ہیں اور سامنے والا اگر خیال نہیں رکھا تو کم سے کم ہم اپنا حجاب نہ اتاریں. مگر ہم دنیا کے خوف میں آ کے لوگ مذاق اڑائیں گے، مجلس میں آئی ہو، شادی میں آئی ہو، دنیا کے لفظوں سے ڈر کر ہم اپنی چادریں کھول دیتے ہیں. اب لباس بھی نظر آ رہا ہے نامحرموں کو، زیورات بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہم گناہگار ہو رہے ہیں. تو جب انسان دین کے احکام کو چھوڑنے لگتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایک ایمان میسم میں تمار ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں میری محبت میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تمہیں کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور میسم میں تمار اسی درخت کو پانی دے رہے ہیں. مولا میرا ایمان تو محفوظ ہوگا. کہا ہاں تمہارا ایمان محفوظ ہوگا. ہمارا ایمان اس منزل پہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کوئی مار نہیں رہا. ہم آل محمد کے نام پہ جی کیوں نہیں سک رہے؟ آل محمد کی زندگی کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا جب نہیں کرتے نا پیروی، ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان گناہ میں ملوث ہونے لگتا ہے. اچھا میں نے بیٹھ کے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر دین کا کوئی حکم چھوڑ دیا، آج نماز قضا کر دی. میں کتاب میں ایک روایت پڑھ رہی تھی ایک عالم کی کہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ایک نماز قضا ہوئی اور اس کے اگلے ہی پہر میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. یعنی چونکہ وہ نیک تھا تو اتنا بڑا گناہ ہے نماز قضا کرنا کہ خدا نے زندگی میں اس سے اس کا اجر لے کے برابر کر دیا کہ اب اس کا گناہ اس کے سر پہ نہ رہے. اور اتنی آسانی سے نماز قضا کرنا، مجلسوں میں محفلوں میں غیبت کرنا، ہمیں خیال نہیں آتا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. نہج البلاغہ کھولیے، نہج البلاغہ کے پچھلے حصے میں کلامات خسار ہیں، امام علی کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں. اس میں آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا ملے گا، آج جائیے کھولیے نہج البلاغہ اور پڑھیے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ملے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، احسان ہے خدا کا ہمارے ہر سوال کا جواب چار دہ معصومین دے کر گئے ہیں. اب میں نے سوال کیا، مولا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نمازی کی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کیوں پردہ دار عورت کا اور پردہ شادیوں میں ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم سچ بولتے بولتے جھوٹ بولنے لگتے ہیں؟ کیوں غیبتیں کرتے ہیں؟ تو سنیے مولا علی کا جواب. مولا کلامات خسار میں بیان کرتے ہیں، جب کوئی دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے زیادہ نقصان کے راستے کھول دیتا ہے. اب اگر اللہ نقصان کے راستے کھول دے تو کسی میں طاقت ہے بند کرنے کی؟ نہیں ہے نا. وجہ یہی ہے، جب بھی ہم کسی واجب کو چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد گناہ پر گناہ ہوتے جاتے ہیں اور پھر ہم سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. تو اگر ہم دین کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، ایمان بھی مضبوط رہے گا، خدا گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا. آج دو معصوموں کی شہادت کا دن ہے. رسول خدا کی زندگی کے آخری لمحات تھے، رسول نے مانگا مجھے قلم اور دوات دے دو، قلم اور کاغذ دے دو، میں اسے کچھ لکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ، ثم معاذ اللہ، ہزیان کہہ رہے ہیں ان کو مت دینا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ امام حسن مشتبہ کی زندگی میں، امام حسن مشتبہ کے ساتھ رہنے والے، امامت کا اقرار کرنے والے، جب صلح ہوئی اس حاکم شام سے تو وہ ساتھ رہنے والے امام حسن مشتبہ سے کہتے ہیں یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. کیا امام مومنوں کو کبھی ذلیل ہونے دیتے؟ کیوں کہا؟ رسول کو کاغذ اور قلم نہ دینے والا اور امام حسن مشتبہ کو یا مذل المومنین کہنے والا، یہ سب مسلمان تھے، ان میں کوئی کافر نہیں تھا. تو کیوں ایسا ہوا؟ مسلمان ہوتے ہوئے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی گئی، امام حسن مشتبہ کے خلاف ورزی کی گئی. وجہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ رسول خدا سے سنیے، جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ اس حدیث کو اپنی اس دنیا میں بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ کو ساری وجوہات سمجھ میں آ جائیں گی. رسول خدا کہتے ہیں جس کی زندگی کا اہم نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہو، بس یہ دل چاہ رہا ہے یہ مل جائے، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ مل جائے، یہ مجھے چاہیے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی زندگی کا اہم مقصد یہ ہو کہ اس کے دل کی خواہشات کا حصول ہو جائے، اللہ اس کے دل سے ایمان کی حلاوت سلب کر لیتا ہے. ایمان کو اللہ نے سلب کر دیا، کیا بچا؟ ہم مومن رہے نہیں رہے. اور اگر اللہ ایمان کی حلاوت سلب کر لے تو نہ زندگی ایمان پر بسر ہوتی ہے نہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور چھٹے امام کہہ رہے تیسری اہم وجہ یہ کہ ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر اب دنیا کی خواہشیں کیا ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے اور مل جائے, گاڑی ہے اور گاڑیاں مل جائیں, گھر ہے اور مل جائے, عزت ہے اور مل جائے, ہم کسی محفل میں جائیں سب کھڑے ہو کے ہمیں سلام کریں. انسان کے اندر کا شیطان اسے اس منزل پر لے آتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہ ہو تو پھر ہوگا کیا, زندگی تو ختم ہو جائے گی, چند سالہ زندگی ہے. ہوتا کیا ہے, کتاب معاد آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب, میں وہاں سے روایت پڑھ رہی ہوں, اس میں روایت ہے فضیل ایاز ایک عالم تھے اور چھٹے امام کا زمانہ ہے. فضیل ایاز کے ایک طالب علم شاگرد جو قاری قرآن بھی تھا, جو لوگوں کو مسائل بھی بتاتا تھا, یعنی دین پر عمل کرنے والا, ان کے اس شاگرد کا وقت آخر آ گیا, وقت نزا. لوگوں نے استاد کو بتایا, جناب فضیل گئے, وقت نزا ہے میں جاؤں جا کے سورہ یاسین پڑھ دوں جو نزا میں پڑھنا چاہیے, سورہ صافات پڑھ دوں. پہنچے, دیکھا کہ ہاں اس میں نزا کا عالم ہے. جیسے ہی استاد نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی, وہ جو نزا کے عالم میں تھا اٹھا, اپنے استاد کو مارا کہا چپ ہو جاؤ, مجھے تلاوت قرآن نہیں سننی. یہ وہ کہہ رہا تھا جو مسجد میں محراب عبادت میں ہر وقت تلاوت قرآن کرتا تھا. اس لیے مولانا نے کہا نا, کسی کے نیک عمل دیکھ کے دھوکہ نہیں کھایا کرو. ہر وقت تلاوت قرآن کرنے والا, اور وقت آخر استاد سورہ یاسین پڑھے تو استاد کو مار کے کہتا ہے مت پڑھو میرے سامنے قرآن, اور اسی حال میں مر گیا. وہ تو مر گیا مگر استاد کا دل ٹوٹ گیا. یہ میرا شاگرد, یہ قرآن پڑھنے والا, یہ لوگوں کو سمجھانے والا دین, اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, قرآن سننا پسند نہیں کیا. ایک رات خواب میں اپنے اسی شاگرد کو دیکھا. جب اس شاگرد کو دیکھا تو کہا کیا وجہ ہے, تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ کہا تین گناہوں کی وجہ سے. سنیے, آئیے سب گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں. کہا تین گناہوں کے سبب میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. استاد نے پوچھا وہ کون سے تین گناہ ہیں؟ کہا پہلا گناہ, میں لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے آگے ہو, افضل ہو, میں لوگوں سے حسد کرتا تھا, پہلا گناہ میرا. آج کی دنیا میں کوئی کسی کے بچوں سے, کوئی کسی کے مال سے, کوئی کسی کے گھر سے, کوئی کسی کی عزت سے, حتیٰ کہ مجلسوں سے, ارے ان کیا مجلس ہوتی ہے, اتنی دیر کے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کا مال حلال ہے حرام. ہم کہتے ہیں مولا کا جملہ, کم بولو کم کھاؤ کم سو, پوری زندگی آ گئی تین جملوں میں علی ابن ابی طالب کے. اگر ہم فقط کم بولنا شروع کر دیں ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے. تو وہ کہتا ہے میرا پہلا گناہ میں حسد کرتا تھا, میرا دوسرا گناہ میں لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا. فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے, فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے, اور جو چغل خوری کرنے لگے اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں چغل خوری کر رہا ہوں, زبان کی لذت ہے, مزہ مل رہا ہے, لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں. اور فضیل کا شاگرد کہہ رہا ہے چغل خوری کے سبب میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اور تیسری وجہ, میں چھپ کے دنیا سے شراب پیا کرتا تھا, شراب نوشی کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ رسول اسلام نے کہا, علی ابن ابی طالب نے کہا کہ جو دین کے احکامات کو عمل نہیں کرتا, بس واجب پڑھ لے کافی ہے, نماز میں اذان و اقامت دین ارے تو مستحب ہے, قنوت پڑھا رہی تو مستحب ہے. اگر ہم مستحبات پر عمل کرتے رہیں گے, پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں جملہ, اگر ہم مستحبات پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم سے واجب چھٹنے نہیں پائے گا, اور اگر ہم مکروہات چھوڑتے رہیں گے ہم سے حرام نہیں ہونے پائے گا. یہ ایک فصیل ہے, یہ ایک باؤنڈری لائن ہے, جو اللہ نے واجب کے آگے مستحب رکھ دیا, اللہ نے حرام کے آگے مکروہ رکھ دیا. اگر مکروہ سے بچ سکتے ہو تو حرام سے بچ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور اگر مستحب کر سکتے ہو تو واجب کبھی نہیں چھوٹے گا. تو اب وجہ کیا ہے, جب دین پر عمل نہ کرے, ایمان کمزور ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. اور میری گفتگو کیا تھی, کیا کریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. اور میں چار چیزیں آپ کے سامنے دسویں اور بیسویں کی مجلس میں بیان کر چکی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں محفوظ ہے یا نہیں ہے, میں دہرا دیتی ہوں. میں نے دسویں کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ایمان, ہماری عاقبت بخیر ہو, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. دوسری چیز اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیسے؟ دین کے ہر حکم پر عمل کریں. بیسویں کی مرضی سے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عاقبت آخرت کی دنیا بخیر ہو تو کیا کریں؟ والدین کی خدمت کریں. یہ والدین کی خدمت ہماری عاقبت بخیر کر دیتی ہے. اور چوتھی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو روز جمعہ سورہ مومنون کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سمجھ کر، فقط ریڈنگ نہیں کرتا، سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی عاقبت بخیر ہو جاتی ہے. کیونکہ سورہ مومنون کی ابتدائی میں 10 آیتیں علی ابن ابی طالب نے پیدا ہوتے ہی پڑھی تھی، مومن کامیاب ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ چار چیزیں میں بیان کر چکی، مجلس کا اختتام ہے. تین چیزیں اور بیان کرتی ہوں اور آج میری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ ہمارا عاقبت، ہماری عاقبت کیسے بخیر ہو. آج تین چیزیں. پانچویں چیز، اگر میں چاہتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری عاقبت بخیر ہو، تو آئمہ معصومین نے کہا کثرت سے صلوات پڑھو. اور کثرت سے استغفار پڑھو. دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیے. نہیں بہت پڑھ سکتے، ایک تسبیح سے شروع کیجئے. ایک تسبیح صلوات، ایک تسبیح استغفار ہو. خدا توفیق دے پانچ تک پہنچیے، اس سے آگے پہنچیے. اس زمانے میں آقا روحانی ہے جو خواب کی تعبیر کا علم بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے خواب کی تعبیر کا یہ علم صلوات کثرت سے پڑھنے کے سبب خدا نے عطا کیا ہے. تو کثرت سے صلوات پڑھنا، آقا بہجت کہتے تھے صلوات میں اتنی طاقت ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو صلوات بڑھا دو، یہ صلوات سیلاب کی طرح بہا کے تمہاری بلاؤں کو لے جائے گی. تو اگر ہمیں اپنی عاقبت بخیر کرنی ہے، کثرت سے صلوات پڑھنی ہوگی. اور صلوات پڑھ کے معصومین کو ہدیہ کیجئے، اپنے مرحومین کو ہدیہ کیجئے، ان کو بھی اجر و ثواب میں شریک کیجئے، اور اس کا ڈبل ثواب آپ کو ملے گا. کیوں لوگ کہتے ہیں ہم نے پڑھ کے بخش، ہمیں کیا ملا؟ چھٹے امام نے کہا جو کسی مرحوم کو ثواب ہدیہ کرتا ہے تو اللہ 100 گنا اس کو دے دیتا ہے، 200 گنا تمہیں دے گا، ڈبل. اور اگر معصومین کو ہدیہ کریں گے، معصومین پلٹا کے آپ کو رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں عطا کریں گے. تو کثرت سے صلوات پڑھنا ہے. اور کثرت سے استغفار پڑھنا. اچھا، استغفار تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کی تعقیبات میں بھی ہے، کم از کم 70 مرتبہ پڑھو. اچھا ہوتا کیا ہے، جب میں اور آپ استغفر اللہ وتوب الیہ، استغفر اللہ وتوب الیہ، استغفر اللہ وتوب الیہ پڑھ کے گزر گئے، کسی ایک دانے پر، کسی ایک جملے پر بھی سوچا آج میں نے کیا کیا گناہ کر دیے، کس کس کا دل دکھا دیا، کل میں نے کسی کو کیا کہا تھا، کیا سنایا تھا. تو پڑھتے ہوئے پشیمانی، ندامت ہونی چاہیے. توبہ مکمل نہیں ہوتی جب تک مومن کے دل میں پشیمانی نہ ہو. تو جب بھی استغفار پڑھے، اپنے گناہوں کو سوچے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گریا کے ساتھ اپنے گناہوں پہ استغفار کرے، تو خدا سچی توبہ قبول کرتا ہے. اور کیسے قبول کرتا ہے؟ وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک روایت پڑھ دوں پھر آگے گزر جاؤں. جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جناب رسالت مآب کے زمانے میں رسول اسلام ایک گلی سے گزر رہے تھے. اچھا، رسول تو گزر رہے تھے، گلی کے دوسرے سرے سے ایک مسلمان داخل ہوا شراب کے نشے میں، ہاتھ میں شراب کی بوتل. اب نشہ تھا، ایک دم دیکھا سامنے رسول خدا، اب پریشان ہے، اگر پیچھے پلٹ کے جاتا ہوں تو بھی رسول نام سے آواز دے لیں گے، اور اگر نہیں پیچھے پلٹتا ہوں، سامنے جاتا ہوں تو بھی رسول دیکھ لیں گے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. بس اسی لمحے اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا. اس نے اللہ سے خدا کی بارگاہ میں دلی دل میں اسے مانگا، بارے لہا مجھے آج رسوا ہونے سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آج معاف کر دے، مجھے رسول کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے. دل میں مانگ رہا تھا، چلتے چلتے رسول قریب آ گئے. رسول نے کہا ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ اب کیا بولے، کہا سرکہ ہے، شراب نہیں ہے، سرکہ ہے. رسول نے ہاتھ آگے کیا، ذرا میرے ہاتھ پہ تو سرکہ ڈال. اب اس نے جو بوتل اٹھا کے ہاتھ سے ڈالا تو سرکہ نکل رہا تھا. جب اس نے شراب کی بوتل سے سرکہ نکلتے دیکھا رونے لگا. رسول نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس میں شراب تھی. جب میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگی, پروردگار عالم نے میری توبہ قبول کر کے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا. صلوات پڑھے محمد والے. تو ہمارا کثرت سے استغفار کرنا, کثرت سے صلوات پڑھنا ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے, نیکیوں کو لکھواتا ہے. دو کام کرتا ہے, یہ ریزر بھی ہے یہ پینسل بھی ہے. صلوات پڑھیں گے, استغفار پڑھیں گے, گناہ مٹتے جائیں گے, نیکیاں لکھتی جائیں گی. اچھا, چھٹی چیز, باوضو رہیے سارا دن. کوشش کیجئے, وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور اگر عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ جب جائیں گے واش بیسن کی طرف, آپ جب کچن میں کام کر رہے ہیں, وضو ٹوٹا وضو کر لیا. اچھا فائدہ کیا ہے؟ جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت ماب بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے. سلمان کو مخاطب کر کے کہا, سلمان کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور درخت کی شاخوں کو ہلایا, پتے گرنے لگے. کہا سلمان جو سارا دن باوضو رہتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ ہاں, دو منٹ, تین منٹ, چار منٹ. اور اثر کیا ہے؟ آپ نے وضو, صرف آپ باوضو ہیں اور جو آپ سے گناہ ہو گئے تھے اللہ ان گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. بس خدا کرے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. وقت میں گنجائش نہیں, ورنہ ایک چیز اور بیان کرنی تھی, اب چھوڑ رہی ہوں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. اگر 14 معصومین کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں ان کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کا ہر عمل پیروی معصومین ہو. اور معصومین کو دنیا نے کتنے دکھ دیے. آج کا دن 28 صفر, دو معصوموں کی شہادت کا دن ہے. جب رسول کی رسول کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں, غشی تاری تھی, جناب سیدہ اپنے بابا کے سرحانے بیٹھی ہیں, رو رہی ہیں, بابا کی حالت دگرگوں ہے. ایک بار بھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, شہزادی نے کہا میرا بابا تکلیف میں ہے, ابھی چلا جا. چلا گیا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون؟ کہا میں پھر رسول سے ملاقات چاہتا ہوں. کہا میں کہہ رہی ہوں نا, میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چلا جا. چلا گیا. تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکایا تو رسول خدا کی آنکھ کھل گئی. کہا فاطمہ دروازہ کھول دے, اسے آنے دے. کہا بابا میں اس کو دو دفعہ منع کر چکی ہوں, یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا, زدارو سنو گے. رسول خدا کہتے ہیں زہرا یہ تیرے در کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. ملک الموت جو کسی سے اجازت نہیں لیتا, تیری اجازت کے بغیر تیرے در کو کراس نہیں کر سکتا, کھول دے, یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے. جناب زہرا نے کھولا ہے اور رسول خدا کی روح قبض ہوئی. میں کہتی ہوں یہ کیسے مسلمان تھے کہ جس دروازے پہ ملک الموت اجازت لے کر آئے, رسول کی وفات کے تیسرے ہی دن زہرا کے دروازے کو آگ لگا کے گرا دیا گیا, زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے. عزادارو جناب زہرا کو بابا کا پرسا دیجئے. مدینے میں کوئی نہیں آیا تھا رسول کا پرسا دینے رسول کی بیٹی کو. رسول کی بیٹی تنہا بیٹھی تھی, شاید کوئی آ کے بابا کا پرسا دے. ہائے عزادارو. اور پھر یہی 28 صفر آئی کہ جب امام حسن مجتبی کو ان کی زوجہ جادہ بنت اشد نے زہر دے دیا. عزتاروں جب کھانے میں زہر دے دیا نا امام حسن مجتبی کو اور امام کی طبیعت منقلب ہونے لگی, امام نے جادہ سے کہا تیرا باپ منافق تھا, مگر میں تجھ سے حسن سلوک کیا کرتا تھا، یہ تو نے کیا کیا، مجھے زہر دے دیا، اور جو کچھ حاکم شام نے تجھ سے کہا ہے، امام کو زہر کس نے دلوایا تھا؟ حاکم شام نے، لاکھ درہم کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا تیری یزید سے شادی کروں گا اگر تو امام حسن کو زہر دے دے، امام حسن مشتبہ زہر کھا چکے ہیں، کھانے میں زہر ملا کے دیا، اور کہتے ہیں اپنی زوجہ سے نہ تجھے مال و درہم ملے گا، نہ تیری یزید سے شادی ہوگی، تو پاگلوں کی طرح گلی میں پھرے گی، تو نے حجت خدا کو زہر دیا ہے۔ عزاداروں وہ تھر تھر کانپنے لگی، کہا میں آپ کی بہنوں کا، آپ کے بھائیوں کا سامنا نہیں کر سکتی، مجھے جانے دے۔ امام حسن مشتبہ کہتے جا، میں نے تجھے رہا کیا۔ حسن مشتبہ اپنی قاتلہ کو بھی جانے دیا۔ ام فروا سے کہتے ام فروا جاؤ، میرا کلیجہ کٹ کے نکل رہا ہے، میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، عباس کو بلا لاؤ۔ حسین کو اطلاع ملی، امام حسین تشریف لائے، عباس علمدار آئے، تشت رکھا تھا، حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ کیسے بھائی نے بھائی کی حالت دیکھی ہوگی۔ ایک بار کی امام حسن مشتبہ کہتے ہیں بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو۔ کہ بھائی کیوں؟ کہ زینب آتی ہوگی، زینب سے نہ دیکھا جائے گا، میرا کلیجہ کٹ کٹ کے تشت میں آ گیا ہے۔ ارے میں کہوں گی امام حسن مشتبہ، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، ارے جس بیٹی نے باپ کا حق چھنتے دیکھا ہو، جس بیٹی نے ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا ہو، ارے وہ بہن بھائی کے تشت میں جگر کے ٹکڑوں کو بھی برداشت کرے گی، ابھی تو اسے کربلا میں بے سر کی لاشوں کے درمیان گزرنا ہے۔ بی بی زینب کبری آئی، کہا بھیا تمہیں کس نے زہر دے دیا؟ حسن مشتبہ کہتے ہیں چلی گئی وہ جس نے مجھے زہر دیا تھا۔ عزاداروں رو رہے ہیں امام حسن، رو رہے ہیں امام حسین، زینب کبری رو رہی ہے، امام حسن مشتبہ کہتے ہیں حسین سب روئیں مگر آپ نہیں روئیے گا۔ کہا بھیا مجھے کیوں روکتے ہو؟ کہا اس لیے میرا وقت آخر ہے، تم میرے پاس موجود ہو حسین، عباس موجود ہے میرے پاس، مگر جب آپ کا وقت آخر آئے گا آپ تنہا ہوں گے، کوئی آپ کے پاس نہ ہوگا۔ ایک بار کی امام حسن مشتبہ نے وصیت کرنا شروع کی، حسین مجھے غسل و کفن آپ دیجئے گا، اور غسل و کفن دے کے مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دیجئے گا، اگر یہ دنیا مانے ہو جائے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیجئے گا۔ وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ حسن مشتبہ نے کہا تعظیم کو کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا رسول اللہ آ گئے، میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے، میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ بس یہ جملے کہتے کہتے امام حسن مشتبہ کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ گھر سے نکلا، زینب کبری امام حسن کے یتیموں کو سمیٹے بیٹھی ہیں۔ جنازہ گھر سے نکلا، روضہ رسول تک پہنچا، ظالموں نے رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا۔ ارے ظلم یہ کیا، حسن مشتبہ کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی، عباس علمدار کو جلا لایا، حسین مظلوم سے کہا آقا اجازت دیجئے میں اکیلے سب سے نمٹ لوں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس یہ نانا کا مدینہ ہے، تمہیں اجازت نہیں مل سکتی، میں کہوں گی عباس علمدار آپ کو نہ مدینے میں اجازت ملی، نہ کربلا میں لڑنے کی اجازت ملی، آل محمد ظلم سہتے رہے۔ جب جنازے پر 70 تیر پیوست ہو گئے، جنازہ واپس گھر آیا۔ عزاداروں جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے واپس نہیں آتا، مگر حسن مشتبہ کی غربت دیکھیے، جنازہ پھر گھر میں آیا۔ زینب کبری کہتی ہے بھیا یہ کیا ہوا، جنازہ خون میں تر ہے، کہا 70 تیر برس گئے، جنازہ رکھا گیا، زینب تیر نکال رہی ہے، عباس تیر نکال رہے ہیں، اور زینب کہتی جاتی ہے ہائے میرے بھیا یہ وقت آ گیا کہ جنازوں پہ تیر چلنے لگے۔ میں کہوں گی زینب کبری ابھی تو ہاتھ آزاد ہے، حسن کے جسم سے تیر نکال لو، 11 محرم کو کربلا میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، حسین کے لاشے پر تیر و تبر ہوں گے مگر نکال نہ سکو گی. عزادارو آخری جملہ، ایک عالم کے خواب میں امام حسن مشتبہ آئے اور کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، کہا مولا پڑھتا ہوں، آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے تشت میں نکلا. کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا پڑھتا ہوں، آپ کا جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، جنازہ گھر آیا. امام حسن مشتبہ کہتے یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے، تو میرے چاہنے والوں کو میرے سخت مصائب بتایا کر. وہ عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے بتا دے، مولا مجھے بتا دے آپ کے سخت مصائب کیا ہے. کہا میرے چاہنے والوں کو بتانا، مدینے کی ایک گلی تھی، فاطمہ زہرا کا گھر تھا، دروازے کو جلایا گیا، ٹھوکر مار کے دروازہ گرایا گیا، میری ماں دیوار اور دروازے کے درمیان، میں بہت چھوٹا تھا، تڑپ تڑپ کے کہتا تھا کوئی آئے میری ماں کو بچا لے، آئے میری ماں پہ ظلم ہو گئے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و خاندان آل محمد کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، خدایا ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، خدایا ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان سب دلوں کی حاجات کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. خدایا ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جو رزق و روزی کی تنگی کا شکار ہو اس میں برکت دے دے. جن کے بچے بڑے ہیں ان کو اچھے گھر دے دے، اچھے بر دے دے. خدایا جو بیمار ہے تجھے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا واسطہ، تجھے قاسم حسن مشتبہ کے پارا پارا جگر کا واسطہ، ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما. خدایا دنیا کے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے. ہمارا پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.